ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ مظمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی. بعض روایات کی روح سے یہ بیعت علی الموت تھی، بیعت علی الموت کے مرنے کو بھی تیار ہے آپ کے اشارے پر. انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور آپ کے واسطے سے دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے وعدہ ہو رہا تھا. پر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، آپ کا احترام اور آپ کی عزت دراصل اللہ ہی کی بات ماننا ہے نا، کیونکہ اس پر اجر انسان کو اللہ ہی سے ملے گا. فمن نکسا، جس نے توڑا، فانما ینکس علی نفسہ، تو اس کا وعدہ توڑنا خود اس کے اپنے خلاف ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں سبق یاد کر کے آئے، آپ پڑھیں، آپ آیا کریں، دیر سے نہ آیا کریں، وقت کی پابندی کریں، تو آپ جو پرومس کرتے ہیں وہ بظاہر تو ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شاگرد استاد کی بات مان کر یہ سمجھ رہتا ہے ہم نے استاد پہ احسان کر دیا، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اصل احسان کس پر ہو رہا ہوتا ہے؟ خود اپنے پر. اصل فائدہ کس کا ہے؟ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ پڑھیں اتنی دفعہ اور آپ پڑھتے ہیں تو تمہارا کیا فائدہ اس میں؟ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں آئیے پڑھیے اور آپ نہیں پڑھنا چاہتے اور بھاگ جاتے ہیں تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے نا. اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو جو اچھی نصیحت کرتے ہیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ بڑے ظالم ہیں یہ ہم کو روک رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دین کی کوئی خدمت کرتا تو دراصل کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا. اگر میں آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتی ہوں کہ کوئی چیز لکھ لاؤ، کوئی پڑھ لاؤ، کوئی جمع کرو، کوئی اکٹھی کرو، کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہتی ہوں دین کے اس کام میں، اس مشن میں کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچے، اس میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ دراصل مجھ پر احسان نہیں کرتے، یہ میرا کام نہیں کر رہے، وہ جس رب کی کتاب ہے، جس کا دین ہے، اسی کا کام ہے، اسی پر احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ وہی آپ کو دے گا، اور نیت بھی اسی کی رکھ کے کرنی چاہیے. یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھتا ہے آؤ یہ کام کر لو، ایک آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے ہم کو. فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، اور جو یہ وعدہ توڑے تو اس کا وعدہ توڑنا خود اس کے اپنے خلاف ہے. ومن اوفا، اور جو وعدہ پورا کرے، بما عہد علیہ اللہ، اس پر جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا، فسیؤتیہ اجرًا عظیمًا، تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اس پہ اجر بھی وہ خود دے گا. اچھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیعت کا معنی ہے عہد کرنا، بیع خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں اتنی چیز دیں گے. تو بیعت کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ یہ سوال بھی چونکہ بہت عام پوچھا جاتا ہے کہ بیعت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یہ جو لوگ بعض بزرگوں سے، پیروں فقیروں سے بیعت کر لیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اب بھی بیعت کی جا سکتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی اور وہی ختم ہو گئی، یا اس کے بعد بھی بیعت کا کوئی سلسلہ چلتا رہا، یا آج کے دور میں بھی ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. تو اسلام میں بیعت کی حیثیت کیا ہے؟ آج بھی اگر انسان ایک گروہ کی شکل میں یا ایک ٹیم کی شکل میں کوئی کام کرتا ہے تو باہم جو ایک جسے حلف کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آپ کے اسکول کالجز میں جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو پھر یونین ڈے پہ ان کا ایک حلف ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے، عربی میں اس کو بیعت کہتے ہیں، اور ویسے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوتھ، اوتھ ٹیکنگ سرمنی. آج بھی یہ ہوتی ہے، کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہے اور کچھ دینی مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے یہ صرف اسکول کالج میں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی وزیر اعظم یا کوئی اسمبلی منتخب ہوتی ہے تو ان سب سے بھی اوتھ لی جاتی ہے، یہ بھی بیعت ہی کی ایک قسم ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی صدر یا پرائم منسٹر کو سنا ہے ایسے موقع پر کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ اپنا نام لے کے پھر اللہ کو گواہ بنا کے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے اور کوئی کام اس کے مفاد کے خلاف نہیں کریں گے، اور اسی طرح دین کے وفادار رہیں گے اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں مجھے صحیح الفاظ تو یاد نہیں، لیکن کئی دفعہ جب کوئی نیا منتخب ہوتا ہے تو یہ سننے میں آتے ہیں الفاظ. اب یہ تو ایک حکومت یا ایک ملک کی انتظامی امور کے لیے ایک اوت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاص ملک کی نیشنلٹی لیتے وقت اس وقت بھی وہ اوت لیتے ہیں، اور اس میں وہ کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کو بول کر بتایا جاتا ہے اور وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پورا کریں گے، فلفل کریں گے. تو پھر جب کوئی شخص عہد کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو وہاں کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں یا جو بھی فیسلٹیز دینی ہوں. کچھ بیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خالص دینی ہوتی ہیں، جیسے کسی پیر فقیر کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے. بیعت کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیعت اگر ایک معاہدہ ہے تو ہم سب کا ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ معاہدہ ہم نے الست میں کیا تھا، اس کے پہلے حصے کا، الست بربکم قالوا بلا. دنیا میں آ کر ہم نے اس معاہدے کی تجدید کی، لا الہ الا اللہ پڑھ کر. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعدد مواقع پر اپنی زندگی میں بیعت لی، اور سب سے پہلی بیعت بیعت عقبہ اولی ہے، جس میں اہل مدینہ نے یہ اقرار کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں گے تو وہ ہر تنگی ترشی میں ان کی مدد کریں گے، ان کی جان کی حفاظت کریں گے. اس کے علاوہ بعض اور مقامات پر آپ نے بیعت لی جس میں لوگوں سے بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت کا عہد لیا تھا، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. اب سوال یہ پیدا تھا کہ کیا بیعت ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ تو بات یہ کہ ہر ایک کے لیے ضروری صرف وہ بیعت ہے جو امیر المومنین سے سمع و اطاعت کے اصول پہ کی جاتی ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہو کہ ہم اس کے اطاعت گزار رہیں گے، اس کے وفادار رہیں گے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. اور امیر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی امیر سے مراد کسی بھی گروہ پارٹی کا امیر نہیں، اس سے مراد وہ جو حدود جاری کر سکے. یعنی کہ چند لوگ مل بیٹھے، ایک گروپ بنا لے، ایک ٹیم بنا لے، ایک کو امیر بنا لے اور پھر اس سے بیعت کرے اور اس سے اس قسم کے عہد کرے. نہیں، امیر المومنین سے مراد وہ شخص ہوگا جو حدود بھی جاری کر سکے، یعنی ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے جیسے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کاموں پر بیعت لے. کیونکہ کسی بھی امیر کی اطاعت اس وقت جائز نہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کیونکہ ایک ملک یا ایک ریاست کے اندر دو امیر نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک بیعت ہے جو ضروری ہے سب کے لیے، اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ، وقت کے سربراہ کے ساتھ. کن کاموں میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتوں میں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مختلف ریلیجس پارٹیز کے لیڈرز بیعت لیتے ہیں اپنے اپنے فالوور سے، وہ ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے. جو کرنا چاہے کر لے ان سے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ گناہگار نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے معاشرے کے اندر جو خوف زدہ کریں گے آپ کو کہ آپ بہت گناہگار انسان ہیں کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیعت نہیں کی ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہو کر یہ سوال مجھ سے کر چکے ہیں کہ ہم فلاں کسی ریلیجس گروپ یا جماعت میں گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، کیونکہ جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس جماعت سے مراد کوئی ایک مخصوص فرقہ یا پارٹی یا ریلیجس گروہ نہیں ہے، اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر کی جماعت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مسلمانوں کے امیر کے ساتھ عہد نہیں کرتا، بیعت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی باغی جو ہے اس کو تو قتل کیا جا سکتا نا. یعنی ایک امیر المومنین جو واقعی شریعت کا پابند ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق احکامات دیتا ہے، تو اس کی بغاوت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی بغاوت سے مراد کیا ہے؟ پھر وہ کس کا مددگار بن رہا ہے؟ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کا مددگار بن رہا ہے. لیکن یہ جو مختلف جماعتیں بیعت لیتی ہیں آج کے دور میں، بعض اوقات سیاسی ہوتی ہیں یا ریلیجس ہوتی ہیں، تو اس میں جو لوگ ان سے کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کی اوتھ ہوگی جس طرح آپ کسی اسکول کالج کی کسی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ یا سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اوتھ دیتے ہیں کہ میں اپنے ان فرائض کو جو مجھ پہ ڈالے گئے ہیں پورا کروں گا. اس کا تعلق اس خاص اصل بیعت سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لی تھی یا جس طرح اس کی حیثیت تھی. اور یہ جو آج کل بعض لوگ بیعت لیتے ہیں, حالانکہ وہ لوگ خود بھی شریعت کے پابند نہیں ہوتے, تو ان سے تو بیعت کرنی ہی نہیں چاہیے. جو شخص خود شریعت کا پابند نہ ہو, جو شخص دین کو خود بھی جانتا نہ ہو, جو شخص دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو, اس سے بیعت کرنا غلط ہے. یعنی اگر آپ نے کسی ریلیجس لیڈر کی بیعت کرنی بھی ہے اور وہ تنظیمی ضروریات کے تحت ہے, دین کے اصل کے طور پر نہیں, تو بھی آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کسی پیر صاحب سے یا کسی بزرگ سے بیعت کر رہے ہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے خود. کئی ایسے بھی تو بزرگ ہیں نا جن کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں, لیکن وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے, لیکن چند اور چیزوں کی بہت پابندی کراتے ہیں. یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرنا ہے, یا یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, ہر ایک کی اپنی اپنی شرائط ہے. ایسے میں ہمیشہ یہ دیکھے کہ میں جس کا ساتھ دے رہی ہوں, میں جس کے ساتھ چل رہی ہوں, میں جس سے کمٹمنٹ کر رہی ہوں, بات کرنا یا کیا ہے, کمٹمنٹ شو کرنا, اس کا اپنا دینی ایمانی معیار کیا ہے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئے؟ کیونکہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں نا, اور عام لوگوں کو تو وہ پھر بھی اتنا کچھ نہیں کہتے, لیکن جو ذرا سا دین پڑھ جاتا ہے, یہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے, سب اس کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں. تم ہماری جماعت میں آ جاؤ, تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ, تم ہمارے گروہ میں آ جاؤ, تم ہمارے امیر سے بات کر لو, تم ہمارے پیر سے بات کر لو. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کریں یا نہ کریں, کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, غلط ہے درست ہے. تو آپ کے پاس معیار کیا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی مل کر کوئی کام کرنے کا, کمٹمنٹ کرنے کا, کہ وہاں خود دین کی صورت حال کیا ہے. کیونکہ جو شخص خود اپنے رب کا وفادار نہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, آپ اس سے کس قسم کی اطاعت کا عہد کر رہے ہیں؟ ایک عہد شکن سے کیا عہد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیعت جس کا دین میں اجر ہے, اور آپ کو معلوم ہے بیعت رضوان پر کیا اجر سنایا گیا تھا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام میں سے جو جو اس میں شامل تھے ان کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ سے کر رہے ہیں. اب اس کو آپ عام معنوں میں لے لیں, کسی بھی ادارے میں جب کوئی کام کرتا ہے, مثلا کہیں آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ آپ سے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے نام سے ایک کاغذ پہ سائن کراتے ہیں نا. اب اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ وہ بیعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی. لیکن آج جیسے دنیاوی اعتبار سے کسی دنیا کی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو رکھنے سے پہلے وہ آپ سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں, پھر اس پر آپ سائن کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ ان سے شو کی. اس کے بعد آپ کو اس ادارے کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہوتے ہیں. جن چیزوں پر آپ نے عہد کیا وہ پورا کرنا ہوتا ہے. یہ عہد آپ کا اگرچہ بندوں سے ہوتا ہے, لیکن ان اللہ کا کانا مسئولہ, اس عہد کی بھی پاسداری پر حساب کتاب ہوگا. اور اگر آپ کسی دینی جماعت کے ساتھ دین کے نام پر کمٹمنٹ کرتے ہیں, اس کمٹمنٹ کو بھی عہد کے دائرے میں رہ کے پورا کرنا ہوگا. تو پھر جو اجر بیعت رضوان کا ہے وہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا, کیونکہ اس وقت کے حالات اور باقی حالات میں بہت فرق ہے. لیکن جہاں دین جتنی مشکل حالت میں ہوگا, وہاں پر اگر کوئی بھی شخص دین کی خدمت کے لیے کسی قسم کا عہد کسی سے کرتا ہے, تو جس درجے کی کمٹمنٹ وہ نبھاتا ہے اس کا اجر پائے گا, اور جہاں خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزا بھی پائے گا. کہتے ہیں کہ جس کے سپرد بھی مسلمانوں کے امور میں سے کوئی امر کیا گیا, یعنی اس کو ریسپانسیبل بنایا گیا, پھر اس نے اس کو اس طرح نہ نبھایا جس طرح وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے, تو پھر جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. آج ہم دین کے محاذ پر کیوں ناکام ہیں؟ اس لیے کہ عموماً مثلا کہ دنیا میں کسی آرگنائزیشن میں کوئی کام کرتے ہیں یا کمٹمنٹ کرتے ہیں, تو چونکہ وہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, رات دن ایک کر کے بھی پروجیکٹس پورے کرتے ہیں. لیکن عموماً دین کا کام جو ہے وہ ہم فی سبیل اللہ یا آخرت کے لیے کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم اپنا وہ عہد یا ذمہ داری اس طرح نہیں نبھاتے. جبکہ یہ ہماری بیعت یا کمٹمنٹ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، دراصل اللہ کے ساتھ ہوتی. اگر ہم واقعی کسی بھی پلیٹ فارم سے دین کی ترقی کے لیے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور جس نے توڑی یہ کمٹمنٹ، جس نے یہ بیعت توڑی، تو اس کی عہد شکنی یا توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا. ومن اوفا، اور جس نے وفا کیا، یعنی جو اس عہد کو وفا کرے گا، بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، یعنی جو عہد اس نے اللہ سے کیا، اللہ اس پر انقریب اس کو بہت بڑا اجر دے گا. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے مال اور بال بچوں کی فکر میں مشغول رکھا تھا. اچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا اعلان کیا تو آس پاس کے قبائل کو بھی اطلاع دی. آپ کے نمائندے دوسرے قبیلوں تک بھی گئے، مختلف قبیلوں کو جا کے بتایا گیا کہ آپ عمرے پہ چل رہے ہیں، کون کون جائے گا. تو یہ بھی ایک آزمائش کا وقت تھا. جو سچے مومن تھے وہ تو شوق سے تیار ہو گئے، اور جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ بہانے کرنے لگ گئے. بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مکہ جانا دشمنوں کے دیش جانا ہے، وہاں سے بچ کے کیسے آئیں گے؟ یہ کتنی احمقانہ بات ہے، ہم دشمنوں کے وطن چلے، ہم نہیں جا سکتے. لہذا کہنے لگے وہ بڑی مصروفیت ہے آج کل، وہ بچے بیمار ہیں اور بڑے کام ہیں، اس لیے آپ جا رہے عمرے پہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. فاستغفر لنا، شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. آج بھی بازو کا پیسہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کہتے ہیں آئیے درس پہ آئیے، کوئی قرآن پڑھیے، کہتے ہیں کیا کریں، بڑی مجبوریاں ہیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. کچھ ڈیمن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت صرف ٹالنے کے لیے بھی بازو کا کرتے ہیں ایسا. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، اس طرح بہانہ کر رہے ہیں. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اصل بات وہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، بہت اچھی طرح پتا. اچھا یہ جو کہا نا ارادہ بکم در ارادہ بکم نفع، تم مال اور بچوں کا بہانہ کرتے ہو، اگر اللہ تمہارے مال اور بچوں کو ویسے ہی نقصان دے دے تو کیا بنے تمہارا، کون چھڑائے گا تم کو؟ اصل نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑی بات پتا چلی کہ بعض اوقات دین کے فائدے کے لیے، دین کے راستے میں تھوڑا کاروبار، مال اور بچوں کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. یعنی عام حالات میں تو کیا حکم ہے کہ اپنے گھر بار کو بھی دیکھو، بچوں کو بھی دیکھو، اور ان کی اچھی تربیت کرو، حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو محبت دو، ان کو وقت دو، ان کو سب کچھ کرو. بنیادی طور پر اسلامی خاندانی نظام میں یہی حکم ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں بسا اوقات تھوڑی قربانی بھی کرنی ہوگی. انہوں نے آپ دیکھیں نا مال اور اولاد کا بہانہ کیا تھا، آگے یہی کہا کون بچائے گا تم کو اللہ سے اگر اللہ نے کوئی نقصان دے دیا تمہارے مال اولاد کو، پھر کیا بنے گا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی. ہم اصل میں آپ دیکھیں جب آپ یہاں نہیں آتے تھے پڑھنے کو، آپ گھروں پر تھے تو ایک کی بجائے کئی ڈش بنا کر رکھتے ہوں گے بچوں کے لیے، ان کے یونیفارم، ان کی ہر چیز ان کے ایک اشارے پہ ان کو فراہم کرتے ہوں گے. اب دو دو دن وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ یونیفارم چاہیے، وہ فلانی کتاب چاہیے، اچھا آج میرا ٹیسٹ کل لے لوں گی، آج جانے دو مجھ کو. تھوڑی سی ان کو لگی تو ہے نا کسر، جس کو بولتے ہیں کسر لگ گئی ہے کچھ، چلیے وہ ٹھیک ہے، میکسیمم کوشش تو ہونی چاہیے کہ ان کو نہ کمی آئے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ان پہ زد نہ پڑے، لیکن تھوڑی بہت تو اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ اس کے بدلے میں جو مل رہا ہے آپ کو اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا. لیکن عام طور پر جب بچوں کو ذرا تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم سارا مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کورس کو ٹھہراتے ہیں. اس سے پہلے تو ہمارے بچے ہمیشہ ایک گریڈ لیتے تھے، اس امتحان میں تو ایسے ہو گئے، اب تو ٹیچر روز شکایت بھیجتی ہے کہ یونیفارم صاف نہیں پہنتے اور مختلف قسم کے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں ہم جواز ڈھونڈ لیں، جی ہم دین پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے کسی چیز کو خالی نہیں رکھنا، وہ پاس ہوں فیل ہوں, پڑھے نہ پڑھے, ہمارا گردی کرے, تو ہم تو دین پڑھ رہے, ہم قربانی نہیں کریں گے ان کو چھوڑنے کے لیے, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس سے یہ ایڈوانٹیج نہ لے. لیکن ایک ہوتا نا کہ امن سکون کا اعلیٰ ترین معیار جو گھر میں آپ مینٹین رکھتے ہیں, پھر آپ کے نکلنے سے اس میں خلل آتا ہے, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ زیادتی کر دی ان بےچاروں پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی خدمت کریں گے اتنے سہل پسند ہوں, اتنے نکمے ہوتے چلے جائیں, تھوڑا ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں, تھوڑا ان کو بھی نرمی گرمی سختی تلخی برداشت کرنے دیں. اب مثلاً مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں بہت دھیان نہیں کرتی بچوں کا, اس لیے مجھے کھانا تو خود کھلانا ہے ان کو اور کپڑے خود پہنانے ہیں اور منہ ہاتھ تو خود دھلواؤں گی. اس کا ایک اور نقصان ہوا, اب 6 سال کا میرا بیٹا, اس کو خود کھانا ابھی تک نہیں آتا. اب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ دراصل میرا اپنا قصور ہے, وہ میں اس گلٹی کانشیس میں کہ میں نے اس کا یہ وقت فلانا نہیں لیا, تو میں اب اس کو خوب لاڈ پیار کروں اور اس لاڈ پیار نے کام خراب کر دیا. کپڑے تو خود پہناؤں گی, اب وہ پہنا پہنا کے اب وہ ایسے لاڈ پیار میں کہ خود اکیلے میں پہن لیتا خود ابھی, لیکن میں سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود پہننا, اکیلے میں سب کام ہو جائیں گے. یہ ایک چیز سب کر کے رکھنا ہے, لیکن میں نظر آ جاؤں تو کوئی کام نہیں کرنا, سب الٹانا ہے. تو یہ بعض اوقات ہم سچی بات ہے کہ محبت دینی چاہیے, کام کرنا چاہیے, لیکن اس بے وجہ کی محبت میں ہم ان کو نقصان بھی دیتے ہیں, اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے. بنیادی طور پر ہم دنیا کو جنت سمجھتے ہیں. اچھا اب کیا چاہتے ہیں؟ اس جنت میں ہر چیز بچوں کو دے ڈالے اور گھر والوں کو, اور گھر کی کسی چیز میں کچھ تھوڑی بہت بھی کمی نہیں آنی چاہیے. اس کو مینٹین کرتے 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 اپنے آپ کو سنوارنے میں, اپنے دین ایمان آخرت کی جنت بنانے میں اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس. شغلت نام والنا اہلنا فاستغفر لنا, اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں, نیکی کے کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, ان سے جا کے کیا تھا, آپ ہمارے لیے دعا کیا دیجیے, کیونکہ ہم تو اپنی دنیا سنوار رہے ہیں, آپ دین کا کام کر رہے ہیں, آپ دعائیں ہمارے لیے بھی ساتھی کر دیں, تھوڑی اور تکلیف اٹھا دیں اور ہمارے لیے بھی جنت کموا دیں. سیقول لک المخلفون من الاعراب, ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے چھوڑے جانے والے اعرابیوں میں سے. کس سے پیچھے چھوڑے جانے والے؟ عمرے کے سفر سے. اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جن کا نام تھا غفار, مزینہ, جہینہ, اسلم, وائل, یہ تاریخی کتابوں میں نام آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے پہ جانے کا اعلان فرمایا تو نہ صرف یہ کہ مدینہ والوں کو بلکہ آس پاس کے قبائل کو بھی اطلاع دی. اس زمانے میں اطلاع دینے کا طریقہ کوئی ٹیلی فون یا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا, انسان ہوا کرتے تھے, انسان میسج لے کے جایا کرتے تھے. تو جب گئے لوگ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور تم کو بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ شغلتنا اموالنا واہلونا, مشغول کر رکھا ہے ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سفر پر مردوں کے علاوہ خواتین بھی تھیں. اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت ام سلمہ کے اس واپس. اب آپ دیکھیے کہ مال کس کو مشغول کرتے ہیں؟ مردوں کو. اور اہلونا, اہل و عیال عموماً کس کو مشغول کرتے ہیں؟ خواتین کو. اور مال سے مراد گھر کے مال اسباب وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اہلونا سے مراد مردوں کے لیے بیویاں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں. اس سے مراد ضروری نہیں کہ صرف مردوں کے لیے مال اور عورتوں کے لیے اہل و عیال, یعنی دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اموالنا و اہلونا, یعنی جو ہمارا کام کاج ہے, کاروبار ہے, زندگی کے اسباب ہے, اور بال بچے ہیں, فیملیز ہیں, بہت کام ہے, کس طرح نکلے ہم اب عمرہ کرنے کو. بہت سے لوگ حج کو ڈالتے رہتے ہیں جو ایک فریضہ ہوتا ہے ان پر, اور اس کے لیے بھی کیا بہانہ کرتے رہتے ہیں, شغلتنا اموالنا و اہلونا, ابھی وقت نہیں, بوڑھے ہو کر جائیں گے. ہاں تم لوگ جا رہے ہو, بڑا اچھا کام ہے, بڑا نیک کام کرنے جا رہے ہو, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا, فاستغفر لنا, ہمارے لیے بھی بخشش مانگ لینا, ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. یہ رویہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا یا آج بھی ہے؟ کیا کیا عذر بہانے ہوتے ہیں؟ یہ بہت ٹپیکل جملہ ہے, آپ کو پتا, شغلتنا اموالنا واہلونا, اردو میں کیسے بولتے ہیں اس کو؟ بہت بزی ہیں, ٹائم نہیں ہے, بہت مصروف ہیں. آج کل بڑی مصروفیت ہے, ابھی اور بڑے فرائض ہیں, یہ ٹپیکل سینٹینسز صرف حج عمرے کے لیے نہیں کہے جاتے، اس کے لیے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتے ہیں۔ دین کی اور ذمہ داریوں کے وقت یہ سب چیزیں ہم کو بہت یاد آنے لگتی اور عموماً یہی چیزیں ہمیں روکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہمیں بزنس کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی کام کرنے کی نہیں دیتا۔ وہ کہتا بس صرف تم دین کا کام کرو اور کچھ نہ کرو۔ کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال دنیا کے کام کرتے، دن کے 24 گھنٹوں میں دنیا ہی دنیا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں دنیا ہی کے کام ہو رہے، مہینے کے 30 دنوں میں دنیا کے کام ہو رہے، سال کے 365 دنوں میں دنیا ہی دنیا ہے۔ کب تک مشین بنے رہو گے اور کب تک تم صرف دنیا کی ہی وفاداری کرو گے؟ کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالو، اپنے آپ کو آرگنائز کرو۔ دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی تم دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ مقاصد پر ڈپینڈ کرتا ہے، نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک وہ طریقہ ہے جو عبداللہ بن مبارک کا تھا۔ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ تجارت کرتے تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ صرف اپنے پر نہیں، اپنے ساتھ بہت سے اور لوگوں پر بھی مال خرچ کرتے تھے، اپنے خرچ پر بے شمار لوگوں کو حج پہ لے جاتے، جو طالب علم ان سے پڑھنے کے لیے آتے ان پر خرچ کرتے، ان کے ساتھ کے لوگ جو دین کے کام میں مصروف ہوتے ان پر خرچ کرتے۔ تو 4 مہینے لگ کر تجارت کرتے، کام کرتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا کام کرتے اور 4 مہینے جہاد یا حج وغیرہ کے لیے لگاتے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو اتنے بہترین طریقے سے بانٹ رکھا تھا کہ نہ جہاد سے کبھی پیچھے رہے، حج بھی ہر سال تقریباً کرتے رہے۔ اور اسی طرح سیکھنے سکھانے میں آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے ہیں، بہت بلند درجے کے عالم ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت میں بھی اچھا خاصا مقام رکھتے ہیں۔ خوش قسمت ہے ایسے لوگ جنہیں اللہ اتنی حکمت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو مینج کر لیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا، ہم ایک طرف لگتے تو دوسری بالکل ختم ہو کے رہ جاتی۔